السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز، میں ہوں نیک ناجی۔ آج کے ہمارے شو میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے مشہور اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں گفتگو کے لیے وقت دیا۔ غامدی صاحب، میں آپ سے پہلا کوشچن کرتا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر پڑھتے ہیں، فرمائیے گا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ کیا یہ وہی ہیں انگریز جن کو انگلینڈ میں، یعنی اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو سیون سلیپرز کے نام سے جانتے ہیں، تو کیا یہ وہی سیون سلیپرز ہیں؟ فرمائیے گا۔
ان کے بارے میں حتمی طور پر تو کہنا کچھ مشکل ہے، لیکن آپ نے درست فرمایا، عام طور پر محققین کا رجحان یہی ہے کہ یہ وہی سیون سلیپرز ہیں۔ جن لوگوں نے مسیحیت کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ مسیحی مبلغین کے لیے یا مسیحیت پر ایمان لانے والوں کے لیے ابتدائی زمانہ بہت سخت تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جب سلطنت روما میں جا کر تبلیغ کی پدا کی تو وہاں انہیں بڑی سخت مزاحمت پیش آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانی تصورات اور رومی تصورات یہ بنیادی طور پر مشرکانہ تصورات تھے۔ اس زمانے کی تہذیب میں شرک کو بڑی بالا تر حیثیت حاصل تھی اور شرک ہی کو مذہب کی اصل حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے جب توحید کی دعوت دی اور خالص توحید کی بنیاد پر لوگوں کو حضرت مسیح کی تعلیمات کی طرف بلانا شروع کیا تو اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ جس بادشاہ کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ایمان لائے، وہ مسیحیوں پر بہت مظالم توڑتا تھا اور باقی معاشرہ اور اس زمانے کے جو مذہبی رہنما تھے وہ بھی کسی مسیحی کا وجود گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں اگر آپ بیان کریں تو پرسیکیوشن کا دور تھا، یعنی جس طرح کسی خاص مذہب، کسی نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کو بطور خاص ہدف بنا لیا جاتا ہے، یہی صورتحال اس وقت مسیحی مبلغین اور مسیحیت پر ایمان لانے والوں کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ خود اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کی توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ جب یہ باہر نکلے تو اپنی جان بچانے کے لیے نکلے، یعنی ان کے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی اور وہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دے گا۔ چنانچہ جس وقت یہ اٹھے ہیں اس وقت جو حکمران تھے وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن ان کے ایمان لانے کے باوجود معاشرے میں بڑی بحثیں قیامت پر، بعد الموت پر، دوبارہ جی اٹھنے پر جاری تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علامت بنا کے مسیحیت کی تائید فرمائی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کبھی اس کی اپنی دعوت پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کی مائیت اور اس کی تائید کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ذریعے سے وہ ظہور ہوا اور لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ پروردگار جو انسانوں کو صدیوں تک سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ باقی انسانوں کو بھی قیامت میں جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا۔
آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ نے بہت مرتبہ اس بات کو دہرایا، سمجھایا کہ درحقیقت یہ ایک ہی دین ہے اللہ کی طرف سے اسلام، جو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، یعنی یہ ایک ہی دین تھا۔ تو اس سے اب دو سوال جو ہیں وہ پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ قرآن مجید کی اٹھائی ہے، اس طرح کی حفاظت کی ذمہ داری باقی تین کتابوں کی کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ ان میں رد و بدل ہو گیا، قرآن مجید تو ویسے کا ویسے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ جو چار کتابیں ہیں یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تورات کو لیجئے، تورات کی نوعیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی منتخب قوم کی حیثیت سے دنیا کی باقی قوموں سے الگ کرے گا اور ان کو الگ کر کے فلسطین میں آباد کرے گا اور فلسطین کو اپنی توحید کی دعوت کا مرکز بنائے گا، جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے لیے ایک اجتماعی قانون کی ضرورت پڑی۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے کسی اجتماعی قانون کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہوتا تھا یا ایک قوم کی قوم ایمان نہیں لائی ہوئی ہوتی تھی۔ لوگ ایمان لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اچھے اخلاق پر عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن ایک پوری قوم کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو ایک لحاظ سے خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی زمین پر قائم ہوئی. چنانچہ اجتماعی معاملات میں ان کو ایک قانون بھی دیا گیا اور ان کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ان کو شریعت بھی دی گئی. اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود یہ بتائیں کہ مناجات کا کیا طریقہ ہے، دعا کا کیا طریقہ ہے. تو زبور در حقیقت اللہ کی تمجید، اللہ کی حمد، اللہ کی بزرگی کا نہ صرف یہ کہ بیان ہے بلکہ بہت غیر معمولی مناجاتوں اور دعاؤں کا مجموعہ ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بہت خوبصورت مجموعے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ صورتحال ایک طویل عرصے تک رہی، یہاں تک کہ یہ محسوس ہوا کہ لوگ قانون کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں اور دین کی اصل حکمت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے. تو انجیل پھر حکمت لے کر نازل ہوئی. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے، قانون کے پیچھے کیا تصورات کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ صحیح رویے کیا ہیں جو ایک مذہبی شخص کو اختیار کرنے چاہیے. یہ ان تینوں کتابوں کا پس منظر ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو تورات سراسر قانون ہے، زبور مناجاتوں اور خدا کی تمجید کے مضامیر کا مجموعہ ہے، اور انجیل سراسر حکمت ہے. دین کے یہ دو پہلو جو ہیں، حکمت اور قانون، قرآن مجید ان دونوں کا مجموعہ بن کے نازل ہوا ہے. اور اس وجہ سے جس وقت تاریخ اپنے عمل میں داخل ہو گئی ہے، یعنی اب ہم تاریخ کے دور میں جی رہے ہیں، اس سے پہلے پری ہسٹورک دور تھا، جب تاریخ اپنے اس مشہود دور میں داخل ہوئی تو تب یہ ضرورت تھی کہ اب ایک ایسی کتاب نازل کی جائے جو حکمت اور قانون دونوں کا مجموعہ ہو، جس میں بنی اسرائیل کے لیے خصوصی قانون کو ختم کر دیا جائے اور عالمگیر سطح پر اللہ کی جس شریعت کی انسانوں کو پیروی کرنی ہے اس کی طرف دعوت دی جائے، اور پھر ایک ایسی کتاب نازل کی جائے جو صرف قانون یا ہدایت یا حکمت کی کتاب نہ ہو بلکہ وہ دعوت کی کتاب بھی ہو. کیونکہ پھر پیغمبری کا سلسلہ ختم کیا جا رہا تھا، تو جو کام کتاب کے ساتھ پہلے پیغمبر کرتے تھے اس کے لیے بھی کتاب کی ضرورت پڑی. چنانچہ قرآن مجید اب تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ کانٹینٹ کے لحاظ سے حکمت اور قانون کو بیان کرتا ہے، اور اپنے اسلوب کے لحاظ سے وہ دعوت اور انذار کی کتاب ہے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ اس سے پہلے کبھی کتاب میں جمع نہیں ہوئی تھی. آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ حفاظت، تو حفاظت کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ضروری تھی. اس سے پہلے پیغمبر آتے رہتے تھے، اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیتے تھے. اب چونکہ کسی پیغمبر کو نہیں آنا تھا بلکہ کتاب ہی کو پیغمبر کا کام بھی کرنا تھا اور کتاب کا کام بھی کرنا تھا، تو اس لیے کتاب کی حفاظت کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا.
رام جی صاحب فرمائیے گا کہ انسانوں نے یعنی زمین پر جو مختلف سیاسی نظام کے تجربات کیے، ان میں اگر ہم دیکھیں تو کمیونزم تھا، سوشلزم ہے، دیکھے جائے تو اپنے اصول کی بنیاد پہ بڑے یہ مساوات کے نظام، بڑی خوبصورت باتیں اس میں موجود ہیں. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو پھر ظاہر ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، وہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں. ایک اور مثال چائنا کی ہے جو ایک مکسچر سا انہوں نے ایک ریگولیٹڈ کارپوریٹ اکانومی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ لیکن جو یہ سارے نظام ہیں یہ ناکام رہے، یعنی یہ کہ انسان کو اس طرح کا یہ ایک سٹیبلٹی نہیں دے سکے لانگ رن میں، اور خاص طور پہ کمیونزم سوشلزم، اس کی وجہ کیا ہے؟
جہاں تک کمیونزم یا سوشلزم کا تعلق ہے، وہ اپنے آدرش اور نصب العین کے لحاظ سے تو بہت غیر معمولی چیز تھی. یعنی مساوات، انسانی برابری، لوگوں کے حقوق، دولت کے ارتکاز سے پیدا ہونے والے مسائل کو انہوں نے موضوع بنایا. اس لحاظ سے میں آپ ہر شخص اس سے ایک انسپیریشن حاصل کر سکتا تھا. لیکن اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ تجویز کیا یا جو تصورات قائم کیے، تصورات سے میری مراد یہ ہے کہ ایک وقت میں لوگ ایک کلاس لیس سوسائٹی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ وہ اسٹیٹ لیس بھی ہوگی، ریاست کے بغیر یہ خلاف فطرت تصور تھا. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے جو ابتدا کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ ایک ڈکٹیٹرشپ یا آمریت قائم کر کے لوگوں کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا جائے جو بظاہر صدیوں سے ان کی فطرت کا حصہ ہیں, جیسے کسی حد تک ملکیت کا شعور یا انسان کا اپنا باطنی انسینٹیو کہ وہ کوئی معاشی جدوجہد کرے. ان چیزوں کو جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ایک خلاف فطرت کام کیا. اس لیے اس کو تو ہر حال میں ناکام ہونا تھا. ایک بڑے مفکر نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی کہ مارکسزم جس کو تاریخ نے رد کر دیا, جو چیز فطرت کے خلاف ہوگی اور جس کی قیمت انسان سے یہ مانگی جائے گی کہ وہ اپنی رائے تک کو اور اپنی آزادانہ حیثیت کو بھی قربان کر دے, وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی, اچھے آدرش کے باوجود نہیں چل سکتی. یہ جو کیپٹلزم ہے جس کی آپ نے مثال دی, جس کا ایک ظہور پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جس کی نمائندگی امریکہ کرتا ہے, اور پھر اسی کے ایک خاص بلینڈ کے ساتھ اور آمریت کا تصور لے کے چین میں اس کا ایک ماڈل پیش کیا جا رہا ہے, اس کا بنیادی مسئلہ اگر آپ غور کریں تو دو نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ اس میں اس اصول کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ دنیا میں انسان ایک اخلاقی وجود لے کے آیا ہے. آپ جب معیشت کے عمل کو, سائنس کے عمل کو, طب کے عمل کو انسان کے اخلاقی وجود کے تابع نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہی اصل میں انسان ہے. بلکہ میں یہاں رک کر وضاحت کر دوں کہ انسان نام ہی تین چیزوں کا ہے. وہ ایک عقلی وجود ہے, وہ اپنے اندر ایک جمالیاتی احساس رکھتا ہے خوبصورتی اور بدصورتی کا, وہ ایک مورل بینگ ہے, وہ ایک اخلاقی وجود ہے. اور اخلاقی وجود انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے. بلکہ انسان اگر انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے تو اپنے اخلاقی وجود ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اس ہمارے کیپٹلزم نے, اور اس وقت چین میں بھی جو اس کی صورت سامنے آ رہی ہے, اس چیز کو اس درجے میں کبھی تسلیم نہیں کیا, بلکہ تسلیم ہی نہیں کیا. اخلاقیات کی فطری بنیادوں کا جدید دور نے انکار کر دیا ہے. اور اب جب ہم پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں جی رہے ہیں تو گویا نیریٹیوز ختم ہو گئے ہیں. تو نیریٹیوز پیدا ہی اصل میں انسان کے عقلی اور انسان کے جمالیاتی اور انسان کے اخلاقی وجود سے ہوتے ہیں. ان کا انکار کر دینے کے بعد انسانیت سے موجودہ نظام محروم ہو رہا ہے. یہ بڑی المناک صورتحال ہے, اس کا لوگوں کو ابھی ادراک نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ریاست کے تعلق سے جو رہنمائی کی تھی وہ دو بنیادی نکات پر مبنی تھی. ایک یہ کہ کسی بھی خطہ ارض میں جب کوئی ریاست قائم ہوگی تو زمین افراد کی ملکیت نہیں ہو سکتی. افراد اس کے اوپر اپنا گھر بناتے ہیں, کوئی اپنی فیکٹری کھڑی کرتے ہیں, تو وہ حق تصرف ضرور حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے, لیکن زمین اور اس کے خزانے یہ سب کے لیے برابر ہیں اور یہ اجتماعی ملکیت ہی رہ سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ ریاست کے پاس ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین بھی کر دیا ہے اور محدود بھی کر دیا ہے. یہ دو باتیں چونکہ خود خدا نے, اس کائنات کے خالق نے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کی تھیں, ان کو ابھی انسانیت نے نہیں مانا. تو یہ وہ مسائل ہیں جو اس وقت موجودہ سرمایہ داری نظام کو لاحق ہیں, یعنی انسان کے اخلاقی وجود سے بے نیازی اور خدا کی اس ہدایت سے بے نیازی جو اس نے خاص معیشت کے معاملے میں انسانیت کو دی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک ناسور کی صورت اختیار کر لی ہے. اگر آج بھی انسانوں کو اس کا ادراک ہو جائے تو انسانیت بہتر مستقبل کا خواب دیکھ سکتی ہے.
غامدی صاحب, آپ نے فرمایا جس یعنی جس ظلم کی آپ نے بات کی, یہ ظلم اس کی نوعیت بڑی مختلف, جنگی بھی ہے, معاشی بھی ہے, اور یہ ظلم ہم بکھرا ہوا دیکھتے ہیں. اچھا, ایک جانب ظاہر ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمارا خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, اور یہ کہ وہ ہماری سگی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں یہ ظلم ہوتا ہوا جنگوں میں, آپ لیبیا میں دیکھ لیجئے, یمن میں دیکھ لیجئے, افغانستان میں دیکھ لیجئے, کشمیر میں دیکھ لیجئے, فلسطین میں دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں یعنی خود پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے, دن رات گلی کوچوں میں جو ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو اچھے اچھے جو لوگ ہیں مثال کے طور پر نیٹشے آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک دوسری اسٹریم کی طرف چلا گیا. اچھا اس کے علاوہ بھی اچھے خاصے لوگ جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ اس ظلم کو دیکھ کر بعض اوقات وہ ایک سوالیہ نشان ان کے ذہن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایتھیزم کی طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟
میرے نزدیک یہ سوال قدیم ترین سوال ہے اور ہمیشہ فلسفیوں کے سامنے رہا ہے. اس کو خالص فلسفے کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں شر کا وجود کیوں ہے. شر ہی کی ایک بڑی ہی کبھی صورت یہ ہے کہ انسانیت پر ظلم ہو. پھر ظلم کے بھی دو پہلو ہیں, فطرت بھی ظلم کرتی ہے, یعنی زلزلے آ جاتے ہیں, طوفان آ جاتے ہیں, سونامی اٹھتے ہیں, یہ فطرت کا ظلم ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بستیاں بہہ جاتی ہیں, مکانات تباہ ہو جاتے ہیں, جزیرے کے جزیرے غرق ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان کا ظلم, یعنی انسان جب اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ بم بھی گراتے ہیں اور وہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے شہروں کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کا جو شر یا ظلم ہے یہ ہمیشہ سے سوال پیدا کرتا ہے. قرآن مجید نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ سوال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ کسی خالق کا تصور کریں گے, خالق کیا, کسی نظام فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسے اجزاء میں نہیں سمجھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پوری اسکیم کو جانیں. میں اگر ایک کاروبار بھی کر رہا ہوں تو آپ میرے جزوی اقدامات کو اگر دیکھیں گے تو آپ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں, لیکن میری پوری اسکیم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے وہ امتحان پر مبنی ہے. تو عرصہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اختیار کے استعمال کی آزادی بھی دی ہے اور فطرت میں بھی یہ امکانات باقی رکھے ہیں. یعنی وہ اگر چاہتا تو زمین کو جب اس نے زندگی کے قابل بنایا تھا تو یہ امکانات بھی زمین سے ختم کر دیتا, لیکن یہ رکھے ہیں کیونکہ انسان موت جیسی حقیقت کو بھلا دیتا ہے, خود فراموش بھی ہے اور عقبہ ناشناس بھی ہے. لہذا بار بار اس کو یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے. یاد دہانی کا مثبت اہتمام نماز کی شریعت کی صورت میں کیا گیا ہے اور یاد دہانی کا اس نوعیت کا اہتمام ان زلزلوں اور ان طوفانوں کی صورت میں کیا گیا ہے. تو پوری اسکیم میں دو چیزوں کی ضرورت تھی, ایک یہ کہ انسان کو اس کے ارادہ و اختیار کے استعمال کی آزادی دی جائے, اس سے انسانی ظلم پیدا ہو جاتا ہے, لیکن اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. کیوں برداشت کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر وہ مداخلت کر دے تو امتحان کا تصور ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شر یا ظلم فطرت کی طرف سے ہوتا ہے اس کا امکان اس لیے باقی رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو موت جیسی حقیقت کی یاد دہانی ہوتی رہے. آپ غور کریں تو اس وقت لاہور شہر میں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, یہاں آج بھی دسیوں لوگ مرے ہوں گے, ان کے جنازے نکلے ہوں گے, وہ قبرستانوں میں لے جائے گئے ہوں گے, لیکن اپنے اپنے محلے علاقے میں وہ عبرت کا سامان بنے ہوں گے یا موت کی یاد دہانی ان سے ہوئی ہوگی. وہی لوگ جو سینکڑوں کی تعداد میں آج بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, جب ایک حادثے ایک واقعے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آزاد کشمیر کا زلزلہ آ گیا یا انڈونیشیا کا سونامی آ گیا, تو وہی موت جو ایک چھوٹی سی بستی میں بھی عبرت کا سامان نہیں بنتی وہ عالمی سطح پر موت کی یاد دہانی بن جاتی ہے. تو یہ دو وجوہ ہیں جس کے لیے یہ اسکیم برپا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس نے اگر اپنی اسکیم کے لیے ظلم کو یہ اجازت دی ہے تو اس کا ازالہ بھی کرے گا, اور اس طرح ازالہ کرے گا کہ انسان کو ابدی زندگی دے دے گا, اور ابدی زندگی اور ایٹرنل لائف میں یہ عظیم نعمت بھی دے گا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, جو تم چاہو گے اب تمہاری خواہش جو ہے وہ تمہارے لیے حقیقت بن جائے گی, وہ پوری کر دی جائے گی. تو اتنی بڑی نعمت دینے کا فیصلہ اسی لیے کیا گیا کہ یہ امتحان سخت بھی ہے اور اس سے گزرتے وقت انسان اس طرح مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خدائی کا انکار کر دے. تو میں ان سب لوگوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ پوری اسکیم کو سمجھے اور اس ظلم کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ ملنے والا ہے اس کو برداشت, صبر کے ساتھ برداشت کرنے کے نتیجے میں تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصور کریں. ہمارا حال بالکل اس بچے کا سا ہے جو نہیں جانتا کہ مستقبل کے مسائل کیا ہیں, وہ یہ خیال کرتا ہے کہ ماں بہت ظلم کر رہی ہے کہ مجھے صبح صبح اسکول بھیجتی ہے، سردی کے موسم میں بھیجتی ہے، لیکن ماں چونکہ زندگی کی پوری اسکیم سے واقف ہوتی ہے، اس لیے ماں ہونے کے باوجود بچے کے اوپر یہ ظلم جو بچے کی نگاہ میں ظلم ہوتا ہے روا رکھتی ہے۔
جی غامدی صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عبدالستار ایدھی صاحب انہوں نے ناجائز بچوں کے لیے اپنے مراکز کے باہر جھولے رکھوا دیے کہ اگر مطلب بچوں کو تاکہ قتل نہ کیا جائے، اگر کسی نے نہیں پالنا تو وہ جھولے میں ڈال کے چلا جائے۔ اچھا، دوسری طرف سے ہم معاملات یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو تانے بھی پڑے، یعنی یہ کہ خود کو مولانا کہلوانے والے لوگوں نے ان کو برا بھلا بھی کہا اور یہ کہا کہ اس سے فحاشی کو فروغ مل سکتا ہے اس طرح کی مدد سے، بچے کی مدد سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بچہ بھی ہو گیا تو پھر اگر ماں باپ کو سنسار کر دیا جائے گا تو وہ بچے کی پھر ذمہ داری کس پر ہوگی، اس کا قصور کیا ہے؟
ایدھی صاحب ایک بڑی خدمت کرتے تھے، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں کسی معصوم کے بارے میں اس طرح کے تصورات قائم کرنا بھی جائز نہیں، ان کی نگہداشت بھی ہوگی، پرورش بھی ہوگی، سوسائٹی ان کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرے گی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسانی اخلاقیات کا حصہ ہیں، مذہب میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مذہب کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہم سب پہ احسان کریں گے، عدل سے کام لیں گے۔ یہ تو بڑی بے انصافی ہوگی کہ والدین کے گناہ کی سزا بچوں کو دی جائے، بچے بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہیں۔ میں تو ایدھی صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کرنے کی صحیح کی۔ اس طرح کی کوئی سزا محض بدکاری پر نہیں ہے، یہ سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیں، جو بے گناہ خواتین کو ریپ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ فساد فی الارض کی سزاؤں میں سے ایک سزا تھی، اس کی جدید صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اصل میں قرآن نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو فساد کے مجرم ہیں، خواہ وہ فساد جنسی معاملات میں ہو، جیسے کہ ریپ کے بڑے ہی دردناک معاملات ہمارے ہاں ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، یا وہ فساد مالی معاملات میں ہو، جیسے ڈاکے پڑتے ہیں، مال لوٹا جاتا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، خواہ وہ جان کے معاملے ہوں، جیسے دہشت گردی کی لہریں پیدا ہوئیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں ان میں ایک سزا تقتیل بھی ہے، عبرتناک طریقے سے قتل کرنا۔ تو میں نے تو تحقیق کر کے یہ بتایا ہے، بلکہ میرے اساتذہ نے مولانا امین احسن اصلاحی نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ سزائیں ان فساد برپا کرنے والوں کے لیے ہیں، یہ محض بدکاری یا محض زنا کی سزائیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال میرے نزدیک تو پیدا نہیں ہوتا، البتہ جو لوگ اس طرح کی سزائیں مانتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔
اچھا غامدی صاحب، فرمائیے گا کہ ایک جسم فروش عورت، پیشاور عورت، جو جس کی پیدائش بھی اسی طرح کی جگہ پہ ہوئی ہے، کیا اس کے لیے بھی اسلامی سزائیں، یعنی وہ بھی اسی طرح سے دیکھا جائے گا کہ وہ اسی گناہ کی مرتکب ہے؟
دیکھیے، جب کسی سوسائٹی کے اندر آپ حدود کا نفاذ کرتے ہیں یا قانون کا نفاذ کرتے ہیں، تو قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے حالات کیا تھے، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کو اخلاقی تربیت ملی تھی یا نہیں ملی تھی، ان کا اسلامی شعور کتنا تھا، وہ مذہب کو کتنا جانتے تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میں چونکہ اس زمانے میں لونڈی غلاموں کا رواج تھا، تو غلاموں اور لونڈیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اور یہ بتایا کہ اگر کسی کو بہت اچھے ماحول میں رکھا گیا ہے، اس کو شوہر نے یا اس سے پہلے اس کے مالکوں نے اخلاقی تربیت دی ہے، تب بھی اس کو نصف سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے اسلام میں سزائیں اس طرح نہیں دی جاتی، اس میں جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، مجرم کے حالات دیکھے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزائیں ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کا مذہبی اور اسلامی شعور کتنا تھا۔ یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اسلام کو محض ایک خاندانی پس منظر میں قبول کیا گیا تھا، اس کا کوئی شعوری احساس نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سزائیں نہیں دی جاتی۔
رام جی صاحب، فرمائیے گا کہ آج کے دور میں مثال کے طور پہ وہ لیبر جو فیکٹریز میں کام کرتی ہے یا گھروں میں کام کرتی ہے، ان مینی کیسز لیبر کے طور پہ، لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے یہی ہماری کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں اور غلام ہیں، یعنی آج کے دور کے مطابق، اور ہم ان سے ویسا سلوک کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ غلام اور لونڈیاں کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ اسلام کے نظام کا حصہ ہیں، یہ تو ایک لعنت تھی جو دنیا میں موجود تھی، جب اللہ کے پیغمبر آئے تو اس لعنت کو ختم کرنے کی انہوں نے جدوجہد کی۔ اس طرح کی سماجی برائیاں آسانی سے ختم نہیں ہوتی، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور اب اس طرح کی چیزیں لوگوں کے لیے بیان کرنا بھی ان کے لیے باعث شرم ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو ہمیں ان عورتوں کے تحفظ پہ گفتگو کرنی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کے مقابل میں ان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو وہی زندگی دینے کی صحیح کرنی چاہیے جو ایک باوقار خاتون کو ملتی ہے۔ میں تو اس کو بڑی شکاوت اور بڑا ظلم سمجھتا ہوں کہ اس طرح چار پیسے دے کر لوگوں کی عزت خریدی جائے۔ اس کا نہ اسلام میں کوئی امکان ہے، نہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ معاملہ تو اس وقت بھی نہیں تھا، یعنی وہ لوگ بھی جب جنگ میں جارحیت ہوتی تھی اور اس کے مقابلے میں فتح پا لیتے تھے تو سزا کے طور پر لونڈی اور غلام بناتے تھے۔ اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ سورہ محمد میں جب پہلی جنگ کا موقع آیا تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب قیدیوں کے معاملے میں، یعنی جنگی قیدیوں کے معاملے میں، دو ہی شکلیں ہوں گی، اما منم بادو و اما فدا، یا ان سے فدیہ لے لیا جائے گا اور یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح اسلام نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ لوگوں کو اسے دوبارہ کھولنے کی جسارت کرنی چاہیے، اور نہ اس لعنت سے نجات کے بعد اس کی یہ جو ادنا شکلیں ہیں ان کو کوئی باقاعدہ صورت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے، ان کی غربت کا علاج کیا جائے، ان کو اعلیٰ زندگی میں لانے کی صحیح کی جائے، کجا یہ کہ اس طرح چار پیسوں کے عوض ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی کا داغ لگا کر ان کی عزت نفس ختم کر دی جائے۔
بات آپ کی درست ہے، لیکن میں شاید وضاحت نہیں کر پایا۔ دیکھیے، جو نقطہ نظر یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک جاگیردار ہے یا ایک وڈیرا ہے، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نسل در نسل، یعنی جو ملازم ہیں ہمارے وہ نسل در نسل چلتے ہیں، اور چونکہ 100% ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لہٰذا یہ ہمارے غلام اور لونڈیاں ہی ہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یعنی اسلام تو کیا انسانیت کے خلاف جرم ہوگا اگر ایسا سمجھا جائے۔ میرے نزدیک اب ایک ہی راستہ ہے جنسی تعلق کا، اور وہ یہ کہ آپ وقار کے ساتھ نکاح کریں، اور جس طرح کے ایک خاتون کو بیوی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، اس کی سوسائٹی میں عزت اور وقار کے ساتھ اس کو ایک گھر فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بغیر آپ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی کی غربت سے یا نسل در نسل اس کی نوکری سے فائدہ اٹھا کر یہ کریں گے تو میرے نزدیک یہ بدکاری ہوگی، جس کو اسلامی قانون کی روح سے قابل سزا جرم قرار دینا چاہیے۔
مثال کے طور پر یہ ہو رہا، مثال کے حقیقت میں ہو تو رہا ہے نا۔ اب اگر یہ بتائیے کہ اس تعلق کے نتیجے میں جس کو کنیز قرار دیا جائے، یا مطلب بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر وہ کیا وراثت میں حصہ دار ہوگا؟
جہاں تک وراثت کا تعلق ہے وہ تو جائز بچوں ہی کے لیے ہوگی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو پھر وہ معاشرے اور ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کرنی چاہیے۔ البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اس طرح کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وراثت کو تو چھوڑیے، وہ مرنے کے بعد ہوگی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو اس کی کفالت اور اس کے لیے جرمانہ عائد کر کے پابند کیا جائے، اور جتنا مال بھی ریاست چاہے اس سے اس کو دلوائے تاکہ وہ بچہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ تو اس طرح کی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے معاملات میں ہم وراثت کا حق قائم کریں گے یا وہ شرعی حقوق قائم کریں گے تو پھر نکاح کا ادارہ اپنا تصور اور اپنی سینکٹیٹی کھو دے گا۔
غامدی صاحب، ابھی جو گفتگو آپ سے ہو رہی تھی اسی سے جڑا ہوا ایک سوال، یعنی جو فطری طور پہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے تو کہ پھر کیا اسلامی شریعت جو ہے وہ یعنی ناجائز بچے کے یعنی وراثت کا حق ہو یا کوئی اور حق ہو، اس معاملے میں پھر کیا خاموش ہے؟
ایسے معاملات میں اسلامی شریعت یہ کرے گی کہ وہ معاشرے پر، اس فرد پر ذمہ داری ڈالے گی، اور اس کو پابند کرے گی اس بات کا کہ وہ اپنے مال کا حصہ ان کے لیے وقف کرے۔ یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے، نہ کہ وراثت کا حق قائم کر کے یا زوجیت کا حق قائم کر کے۔ ہم اسلام میں جو نکاح اور طلاق کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اسی کو برباد کر دیں گے۔ یہ تو گویا غلامی کو پھر ایک سینکشن دینے والی بات ہوگی۔ یعنی کسی نہ کسی جگہ ہم نے انسانی ہمدردی میں صحیح اس تعلق کو جائز مان لیا، تو جائز ماننے کے بعد ہی ہم یہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ بچے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یا پورا کروانا یہ ریاست کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اداروں کو کرنا چاہیے، اس کے لیے سوسائٹی کو آگے بڑھنا چاہیے۔
ہم جیسے فرمائیے گا کہ خفیہ نکاح ہمیشہ سے ہوتا ہوگا لیکن آج کل پھر اس کا ہم بہت سنتے ہیں ذکر، تو خفیہ نکاح یا خفیہ شادی، اب اس کی اسلامی شریعت کس طرح سے دیکھتی ہے اس کو؟
نکاح کے لیے اعلان ضروری ہے، یعنی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے ایک عورت اور ایک مرد نے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اب یہ معلوم ہونا چاہیے ایک اجمالی بات ہے، یہ سوسائٹی طے کرے گی کہ وہ کیسے معلوم ہونا چاہیے. تو ہمارے قدیم زمانے کے جیورسٹ نے اس کے لیے یہ کہا کہ اتنے گواہ ہونے چاہیے. آپ اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں کہ اس طرح اعلان ہونا چاہیے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اعلان عام کے ساتھ ہوگا. اعلان عام کا اطلاق کس چیز پر ہوگا؟ یعنی کیا خاندان میں بیٹھ کے کہہ دیا ہے، دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیا ہے، یا کچھ اور اس طرح کا معاملہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری حکومت نے یہ قانون سازی کر دی ہوئی ہے کہ جب بھی نکاح ہوگا تو اس کی رجسٹریشن ہوگی. یہ گویا ایک نکاح کا حکومت کے سامنے یا ریاست کے نظم کے سامنے جو معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے اعلان عام ہی ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، اسی کو اعلان عام کی صورت سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سزا دینی چاہیے.
رامدی صاحب، ہم پادری کی بات کریں صدیوں سے، پنڈت کی بات کریں، پروہت کسی کی بات کریں، یا کسی جھوٹے پیر کی بات کریں، صدیوں سے یعنی ان لوگوں کا، پادریوں کا، پنڈتوں کا، ایک یعنی عورتوں اور بچوں کے حوالے سے یہ ایک زیادتی، یعنی سیکشل ہراسمنٹ یا اس طرح کی ایک زیادتی کا جو ذکر ہے، یہ ہمیشہ سے مستقل ہے، مطلب یہ صدیوں سے چل رہا ہے، یہ مسئلہ آج بھی ہے، یہ کیا اتفاق ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مذہبی طبقہ پیدا کیا جائے گا، یعنی ایک تو مذہب کی دعوت ہے، وہ ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اللہ کے دین میں اس طرح کا کوئی مذہبی طبقہ پروہتوں کا، برہمنوں کا نہیں ہے. لیکن اگر وہ پیدا ہو جائے گا، قدیم زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں، تو اس سے ایک مصنوعی نوعیت کی دینداری کا لبادہ لوگ اوڑ کے جیتے ہیں. ایک خاص طرح کی منافقانہ شخصیتیں وجود میں آتی ہیں. یہ جہاں بھی ہوگا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر چور دروازے پیدا کر لیے جائیں گے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جبلی تقاضے رکھے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں. وہ شکم کے ہوں تب بھی ظہور پذیر ہو جاتے ہیں، وہ جنس کے ہوں وہ بھی ظہور پذیر ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک کہ ڈسکرج اس کو کرنا چاہیے کہ اس طرح کے طبقات کیوں پیدا کیے جائیں. ہمارے دین نے بڑی واضح تعلیم دی ہے، چار آدمی محلے میں اگر ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں تو بس نماز پڑھیں گے، وہ جائیں گے ان چار میں سے ایک آگے امامت کر دے گا. نہ کسی اس طرح کے باقاعدہ امام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے جنازے کے لیے اور نکاح کے لیے کسی مولوی صاحب کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں ہماری روایات تو یہ ہیں کہ باپ نکاح پڑھا دے، باپ جنازہ پڑھا دے. یعنی ہمارا پورا کا پورا جو ریچولز کا نظام ہے اس میں کسی جگہ کوئی مذہبی پروہت یا کوئی برہمن یا کوئی مولوی نہیں آتا.
غام جی سے فرمائیے گا کہ ایک جو لوگ اپنے نفسی علوم کی طاقت پر مستقبل کا حال بتاتے ہیں، وہ کسی کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دو دن بعد یہ ہوگا یا ایک مہینے بعد یہ ہوگا، اچھا اگر ایسا ہو بھی جائے، عادی طور پہ غلط ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمت، یعنی یہ کہ اگر وہ قسمت کو پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ کوئی عجیب بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں منع بھی کیا گیا ہے کہ آبویسلی حکم ہے کہ ہم یہ حال جاننے کی کوشش نہ کریں، تو اس کا کیا جواب ہے؟
یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے قسمت، یہ تو عامۃ الناس کا لفظ ہے، یعنی اسلام میں یا قرآن میں یا ہمارے یہاں احادیث میں تو یہ بات اس طرح نہیں بیان کی گئی. یعنی حال میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مستقبل میں بھی ہوتی ہیں، ان کا علم آپ کچھ ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں. مطلق علم یا پورا علم وہ تو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، لیکن جزوی علم آپ مادی علوم میں بھی تحقیق کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ چاند گرہن، سورج گرہن، اس کے بارے میں قدیم زمانے کا انسان تو اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج آپ منٹ سیکنڈ کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہوگا، سورج گرہن کب ہوگا، بارشوں کے بارے میں، موسمی تغیرات کے بارے میں آپ ایک ایک مہینے کا پورا نظام الاوقات بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہی معاملہ نفسی علوم کا ہے، وہ بھی اسی طرح کے مطالعے پر مبنی ہوتے ہیں، اور کائنات میں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر وہ پیشین گوئی بھی کر دیتے ہیں، وہ درست بھی ہوتی ہے، ایک جزوی پہلو سے غلط بھی ہو جاتی ہیں جس طرح کے مادی علوم میں ہوتی ہیں. اس کا قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں کہی. جس کو تقدیر کہا جاتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی فیصلے خود کیے ہیں. مثلا یہ کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے, ہمارا کیا حسب نسب ہوگا, ہمارا کیا خاندان ہوگا, ہماری کیا شکل و صورت ہوگی, ہمارے اندر پوٹینشیل یا بالقوا کیا صلاحیتیں دی جائیں گی, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ تقدیر کہتے ہیں. ان کا ظہور جب دنیا میں ہوتا ہے تو اس میں ہمارا ارادہ اور اختیار بھی کام کرتا ہے اور اس میں بہت سے دوسرے عوامل بھی کام کرتے ہیں. ان کے بارے میں مستقبل کا اندازہ لگانا یہ کوئی قسمت پڑھنا نہیں ہے, یہ اصل میں انسان کو جو زمان دیا گیا ہے اس کا علم ہے. اور یہ علم مادی علوم میں بھی حاصل ہو سکتا ہے, یہ نفسی علوم میں بھی حاصل ہو سکتا ہے.
کیا ایسے افراد جو قسمت کا حال بتائیں یا کوئی نفسی علوم کے ماہر ہوں, ایسے لوگوں سے کیا ملنا جلنا بھی منع کر دیا گیا ہے یا ملنے کو کوئی حرج نہیں؟
نہیں, میل ملاپ سے اجتناب کی تو کبھی ہمیں تعلیم ہی نہیں دی گئی. وہ انسان ہیں, مختلف علوم حاصل کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علوم یا ان کے ماہرین کا ذکر ہوا یا اس طرح کوئی بات ہوئی تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے. مثال کے طور پر اس طرح کا ان کی پیشینگوئیوں پر ایمان رکھنا کہ جیسے یہ کوئی خدائی اطلاع آپ کو مل گئی ہے, ظاہر ہے کہ یہ شرک بن جاتا ہے, کیونکہ ایسا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ ایک اندازے کی نوعیت کا علم ہوتا ہے, اس کو بس وہیں رکھنا چاہیے, خواہ وہ تاروں کی چالیں دیکھ کر کہا جائے یا کوئی اور. ان میں خاص طور پر جو تصورات بیان کیے جاتے ہیں, یعنی یہ علم اپنی ذات میں جو حقیقت رکھتا ہے وہ اور ہے, لیکن اس کے ساتھ جو تصورات وابستہ کیے جاتے ہیں وہ بعض اوقات شیطانی ہوتے ہیں اور بعض اوقات سخت مشرکانہ ہوتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنقید کی ہے. اور اس میں چونکہ عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہے تو لوگوں کو یہی تلقین کی گئی ہے کہ جب تک کوئی علم سائنس نہ بن جائے, یعنی سائنس بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پوری علت کو سمجھ سکیں کہ یہ علم کیسے کام کرتا ہے, اس وقت تک ان علوم کے قریب نہیں جانا چاہیے. اس سے آدمی اپنا ایمان بھی خراب کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو بھی تباہ کر لیتا ہے. تو یہ وجہ ہے اس کی. علم کے وجود سے انکار نہیں کیا گیا, علم جس شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس میں اپنے ساتھ بہت سی آفات پیدا کر لیتا ہے, اس وجہ سے اس سے روکا گیا.
گاندھی صاحب, امریکہ میں جیسے آپ جانتے ہیں ایک بہت مضبوط مذہبی طبقہ ہے, وہ اپنے مذہب پہ کاربند ہیں اور وہ بڑی سختی سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے مذہب میں وہ سچے ہیں, اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ خدا نے ان کو دنیا میں بھی طاقت دی ہے, خلاؤں میں, سمندروں میں, زمینوں پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ خدا کی منتخب کردہ قوم خود امریکی ہیں, اور دنیا میں کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس استدلال کو لے کر وہ کھڑے ہیں, اس کا جواب کیا ہے؟
دیکھیے, جو طاقت ان کے پاس ہے وہ تو اصل میں مذہب مسیحیت سے بغاوت کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے. تو میرے نزدیک اگر وہ اس کو اپنے دین سے یا اس طرح کی چیزوں سے وابستہ کرتے ہیں تو یہ غلط استدلال ہے. طاقت تو اس وقت مسیحیت بہرحال الہامی مذاہب بھی سے متعلق ہے, چینیوں کے پاس بھی آ رہی ہے, باقی دنیا کی قوموں کے پاس بھی آئے گی. طاقت تو ایک زمانے میں چنگیز خان کے پاس بھی آ گئی تھی. تو یہ کوئی بنائے استدلال نہیں ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ علم اور استدلال کی بنیاد پر کرنا چاہیے. اس طرح کی دلیلوں کو صحیح اور غلط کی بنیاد بنانا یہ انسانیت کے شرف کے خلاف ہے, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی محکم چیز موجود نہیں ہوتی. دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تو مسیحیوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرا دین تمام پیغمبروں کا دین ہے اور وہ ایک ہی دین ہے. تو سب کو ایک ہی دین دیا گیا ہے, ہمارے اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, ہم بھی پیغمبروں کے ماننے والے ہیں. فرق کہاں واقع ہوا ہے؟ فرق یہاں واقع ہوا ہے کہ انہوں نے بعض ایسی چیزیں دین کی تعبیر میں اختیار کر لیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے آخری پیغمبر بھیج کر ان معاملات کی اصلاح کر دی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے فرقے بنے ہیں, ہم مسلمانوں میں بھی ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ فرقے ہیں سب کے سب, اصل دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. تو ہمیں اس بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم ایک حقیقت کو ماننے والے ہیں, آئیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے، اس میں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اپنا علم شیئر کریں. یعنی کسی کو غلط قرار دینا، کسی کو صحیح قرار دینا، مناظرے کی فضا پیدا کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور وہ اسلوب اپنانا چاہیے جو قرآن نے اپنایا کہ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا ما بینکم، اے کتاب کے ماننے والوں آؤ اس بات پر جمع ہو کے حقیقت کو سمجھیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے ایسی گفتگو کرنی چاہیے. باقی رہی دنیا کی کامیابیاں اور ناکامیاں، ان کا ایک بالکل الگ ضابطہ ہے، اس کے تحت وہ ملتی ہیں اور اس کے تحت چھن جاتی ہیں. دنیا میں علم اور اخلاق کے لحاظ سے اگر کوئی قوم برتری میں پہنچے گی تو اس کو دنیا میں کامیابیاں ملیں گی، اس سے قطع نظر کہ اس کا مذہب کیا ہے یا کیا نہیں.
بہت بہت شکریہ غامتی صاحب، آپ کا آپ نے گفتگو کے لیے وقت دیا. سو یہ تھی جناب غامتی صاحب سے گفتگو، کچھ سوال ہم نے ان سے پوچھے، انہوں نے ہماری رہنمائی کی. اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے غامتی صاحب اپنی بات بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. یقیناً آپ نے یہ گفتگو سنی. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے آپ نے.